الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بیان میں اور انبیاء کرام کی تبلیغ اور تعلیم کے بیان میں اور خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ تھا اور جھوٹی کہانیاں انہوں نے اپنی طرف سے گڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام عقائد کو اس کتاب اور اس سورت سورہ آل عمران میں غلط قرار دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہادی ہے، انسان کو ہدایت دینے کی عظیم قدرت اور مقام وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے، اس لیے صرف اور صرف غلطی بتا دینا یا خرابی بتا دینا یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سیدھا راستہ بھی بتاتا ہے، ہدایت کا راستہ بھی بتاتی ہے، اور اس پر چلنے کی ترغیب اور انعامات بھی بتاتی ہے۔ نصرانیوں نے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط عقیدے اختیار کر لیے تھے، خصوصاً یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناجائز اولاد کہا تھا، حضرت مریم پر تہمتیں لگائی تھیں، قرآن کریم نے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کی خاطر اور اس مسئلے کو قیامت تک کے لیے سمجھانے کی خاطر یہ آیات بیان فرمائی ہیں، جن آیات کی آج ہم تفسیر کر رہے ہیں، اور پچھلی گزشتہ مجلس میں یہ بات ہو چکی تھی کہ آل عمران دو گزرے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے اور حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے، وفی عمرانین مسافۃ الف و ثمانین سنہ، تفاسیر میں ہیں دونوں عمرانوں کے درمیان میں 1800 سال کا فاصلہ ہے، مسافت ہے۔ لیکن حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے وہ حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، اس دنیا سے جا چکے تھے، اور حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے مجاور بھی تھے، وہاں پہ امام بھی تھے اور تورات کے وہ عالم بھی تھے، اور حضرت عمران نیک آدمی تھے اور ان کی اولاد کی کفالت ایک عبادت تھی، نیک کام تھا، اس لیے بیت المقدس کے جتنے بھی مجاورین تھے، جتنی بھی عبادت گزار تھے، تورات کے وہاں پہ جتنے بھی علماء تھے، ان سب کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ حضرت مریم کی کفالت ہم کریں تاکہ ہمیں اجر بھی ملے اور ہم ایک نیک آدمی کی اولاد کی کفالت کریں تو اس کے بدلے ہمیں دنیا و آخرت میں درجات بھی ملے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو یہ عظیم ذمہ داری سونپ دی تھی، حضرت مریم کی تربیت، حضرت مریم کی کفالت، ان کی تمام ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے پاس آتے تھے تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے انعامات دیکھتے تھے، بے موسم پھل دیکھتے تھے اور زبردست قسم کے نعمتیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے تھے وہ دیکھتے تھے، اور انہوں نے پوچھا بھی انا لکی ہذا، پیاری مریم یہ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمتیں آ رہی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، حضرت مریم نے فرمایا یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالی نصیب کر دیتے۔ ہنالک دعا زکریہ رب، جب حضرت زکریہ نے اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش دیکھی اور اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ دیکھا تو فوراً سے انہوں نے دعا کی، کیا دعا کی؟ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ، اے اللہ مجھے بھی ایک پاک اولاد نصیب کر دیجیے۔ اس مقام پہ حضرت زکریہ نے دعا کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ مقام نعمت ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی قبولیت اور اللہ تعالی کی طرف سے عطا اور رحمتوں کا مقام ہے، اور ہر وہ مقام جہاں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں، جہاں اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہوں، وہ مقام قبولیت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کہتے ہیں بارش کے وقت دعا کرنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت نازل ہو رہی، اور اس طرح بہت سارے مقامات ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے جب کوئی بات کر لیتے تھے اور ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے تو وہ ضرور ایمان کی دعا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے اور اللہ تعالی سے کامیابی مانگتے تھے۔ اور جس طرح اللہ کی رحمتیں زندوں پر برستی ہیں، اسی طرح اللہ کی رحمتیں مردوں پہ بھی برستی ہیں۔ کوئی نیک آدمی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، کوئی بڑے مبلغ تھے، مجاہد تھے اسلام کے، کوئی بڑے روحانی شخصیت تھی، ان کے قبر پہ، ان کے مزار پہ ایک مسلمان جائے اور سب سے پہلے اللہ سے مانگے، قبر سے نہیں اللہ سے، اور اللہ سے قبر والے کے لیے دعا مانگے، خیر مانگے، عافیت مانگے، مغفرت مانگے، اور جیسے ان کے لیے مانگ رہے ہیں اپنے لیے بھی مانگے، تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. اور دلیل یہی ہے کہ بزرگوں نے، یہاں تک کہ انبیاء کرام نے بھی، جہاں اللہ کی طرف سے قبولیت نازل ہوتے ہوئے دیکھی، جہاں اللہ کی رحمتیں دیکھی، جہاں اللہ کی نعمتیں دیکھی، ہنالک دعا زکریہ رب، وہیں پہ انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی ہے. اور جو بنیادی اختلاف ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ہی قادر ہیں، اللہ ہی رازق ہیں، اللہ ہی مشکل کشا ہیں، اللہ ہی حاجت روا ہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی اولاد دیتے ہیں، اللہ ہی اولاد لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی مرادیں نصیب کرتے ہیں، اور اللہ کی مشیت سے ہی مرادیں عطا نہیں ہوتی. کوئی مخلوق، خواہ وہ پیغمبر ہو یا صوفی ہو یا ولی ہو یا پیر ہو یا عالم ہو یا ذاکر ہو یا قاری ہو یا حافظ ہو، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کسی بھی صورت میں شریک ہرگز نہیں ہے. اور یہ ایک ایمانی عقیدہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے اور ایک اللہ سے ہی مدد مانگنی. فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے حضرت زکریہ کو آواز دی. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریہ علیہ السلام کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے محراب میں. محراب کیا چیز ہے؟ مفسرین کہتے ہیں محراب مقام عبادت ہے، وہ جگہ جہاں پیغمبر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اس کو محراب کہتے ہیں. اور جس طرح دیگر انبیاء کرام کی عبادت کے مقامات مختص ہوتے تھے، اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا مقام بھی مخصوص ہے. ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا جو حصہ ہے، یہ جنت کا باغ ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى، فرشتوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی. اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق کرتے ہیں، یعنی کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھے، ان کے مقابلے پہ نہیں تھے، بلکہ ان کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کو سمجھا رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لانا یہی ضروری ہے. وسیدہ، اور حضرت یحییٰ سردار ہوں گے، عزت والے ہوں گے، مقام مرتبے والے ہوں گے. وحسورا، اور تقوی کا یہ عالم ہوگا کہ عورتوں سے کنارہ کش رہیں گے. گزشتہ مجلس میں تفصیل سے بات ہو چکی تھی کہ حسور ایسے متقی کو کہتے ہیں کہ جو صحت مند ہوتا ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آخرت کی فکر میں، اللہ کی عبادت میں اور اپنے مستقبل کی نجات اور فلاح میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ اس کو شادی کی حاجت ہی محسوس نہیں ہوتی ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات دیے تھے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا. وَنَبِيَّا, اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا بیٹا ہوگا اور وہ نبی بنے گا. چنانچہ انبیاء میں صرف دو انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد نبوت نہیں دی بلکہ بچپن ہی سے ان کو نبوت دے دی گئی تھی اور لوگوں کو بتا بھی دیا تھا کہ یہ پیغمبر ہیں, یہ نبی. کون سے؟ نمبر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نمبر دو حضرت یحییٰ علیہ السلام. یہ دو وہ شخصیات ہیں جن کو اللہ نے بچپن ہی سے نبوت نصیب کر دی تھی. قال رب انا یکون لی غلام, حضرت زکریہ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میرا بیٹا کیسے ہوگا, وقت بلغنی الکبر, جبکہ مجھے بڑھاپے نے پا لیا ہے. عمر ہوتی ہے ہر چیز کی, وہ عمر گزر چکی ہے. وامرأتی عاقر, اور اے اللہ میری بیوی بے اولاد ہے, میری بیوی بھانج ہے. وہ خاتون جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو عاقر کہتے ہیں, اور اس صیغے میں تانیس کی ضرورت نہیں ہے, جیسے حائض کہتے ہیں اسی طرح عاقر بھی کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے تو ابھی دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دیجئے, اور جب دعا قبول ہونے لگی تو پھر حضرت نے حیرت کا اظہار کیا کہ اللہ اولاد کیسے ہوگی. تو علماء اور مفسرین نے یہاں پہ یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دعا کی قبولیت میں شک نہیں تھا, اس لیے کہ حضرت زکریہ کا ایمان مضبوط تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ان کو یقین تھا, اور اللہ کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتے ہوئے وہ دیکھتے تھے. حضرت مریم پر اللہ کی طرف سے جو احسانات اور نعمتیں نازل ہو رہی تھیں اس کے گواہ حضرت زکریہ خود تھے. اور جو شخص اس قسم کے اعمال اور اس قسم کی نعمتیں نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہو پھر بھی اس کو شک ہوتا ہو تو یہ بات مناسب نہیں ہے, بلکہ یہ اولاد کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ میں بوڑھا ہوں, میری عمر بڑھاپے کی عمر ہے, اور میری بیوی مانج ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, تو اے اللہ کیا آپ مجھے دوسری شادی کا حکم دیں گے, یا یہی جو میری بیوی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی, یا میں جوان ہو جاؤں گا. اس کیفیت کے اس تمام سلسلے کی جو علامات ہیں وہ کیا ہوں گی, وہ کیفیات کیا ہوں گی جس کیفیات کو دیکھ کر ہم مطمئن ہو جائیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی ہے. حضرت زکریہ کا سوال قبولیت کی کیفیت کے بارے میں تھا, قبولیت کے یقین کے بارے میں نہیں تھا. اس لیے, اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو جب غیر متوقع نعمتیں موصول ہوتی ہیں اور غیر یقینی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے, انسان کو حیرانگی ہوتی ہے, اور حیرت اور حیرانگی کا جو اصلی ریئیکشن ہے, نیچرل ریئیکشن ہے, وہ سوال کی صورت میں ہے. وہ اسی صورت میں ہے کہ ٹھیک ہے میری یہ دعا قبول ہو رہی ہے لیکن یہ کیسے ہوگی, اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا, کون سی نعمتیں اپنانی پڑیں گی, کن اعمال سے رکنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں جس طرح ہر انسان کے ذہن میں یہ سوالات اٹھتے ہیں, انبیاء کرام کو تو تلاش حق رہتی ہے, انبیاء کرام کو تو علم کی تلاش رہتی ہے, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور انبیاء کرام کو اللہ کے ہاں قرب کی اور محبتوں کی طلب رہتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کمی رہ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت ہو جائے, ہم سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے کوئی شے. اس چیز کی تسلی کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا. اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، امرأتی عاقر اور میری بیگم وہ بھانج ہو چکی ہیں، قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ایسے ہی ہوگا، آپ بھی بوڑھے رہیں گے، آپ کی بیگم بھی یہی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کو ٹھیک کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں. قال رب اجعل لی آیا، حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے، اے اللہ مجھے کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ میں مطمئن رہوں اور میں پہلے سے خوشخبری کا منتظر رہوں. جیسے ہر انسان کی عادت ہوتی ہے کہ خصوصاً اولاد کی خوشخبری اس کو پہلے سے مل جاتی ہے اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، ذہن میں ترتیب بناتا ہے، اس کے لیے مستقبل کی فکر کرتا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام ایک باپ بھی ہیں، اور جب باپ کو بیٹے کی خوشخبری سنائی جا رہی ہو تو ان میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں اس کی علامات بتا دی جائیں. قال رب اجعل لی آیا، اے اللہ آپ میرے لیے نشانی بنا دیجئے. قال آیتک، اللہ نے فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے، ثلاثۃ ایام، تین دن تک. اتفاقی طور پہ جب بھی آپ کو تین دن تک باتوں کا روزہ رکھنے کی توفیق ملے، ہماری شریعت میں باتوں کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے، ہماری شریعت میں باتوں کا روزہ نہیں ہے، لیکن شرائع من قبلنا یعنی ہم سے پہلے کی شریعتوں میں جیسے کھانے پینے کا روزہ ہوتا تھا، اسی طرح کلام کے بھی لوگ روزے رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زکریہ جب تمہیں تین دن تک مسلسل لوگوں سے کلام نہ کرنا پڑے مگر یہ کہ آپ اشارے سے کرتے ہوں، تو یہ علامت ہے خوشخبری کی، یہ علامت ہے بیٹے کی پیدائش کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا نصیب کر دیں گے. علماء نے یہاں سے مسئلہ استنباط کیا ہے کہ جو شخص کہنے پہ قادر نہیں ہے اس کا اشارے کی صورت میں گواہی قبول ہوتی ہے. مثلا حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی کنیز سے، باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ تعالی کہاں ہے؟ فاشارت الی السما، اس باندی نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. قال انہا مسلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باندی مسلمان ہے. اس نے زبان سے نہیں کہا کیونکہ وہ گونگی تھی، لیکن اس کا عقیدہ اس نے اشارے سے واضح کر دیا ہے. اور علماء کہتے ہیں کہ ایسے عذر میں جہاں کلام ممکن نہ ہو، اس صورت میں اشارے کی گواہی ایک مخصوص حد تک قابل قبول ہے. وَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو کہا اپنے رب کا ذکر بہت زیادہ کیجیے. اللہ کو یاد کرنا عبادت ہے، ہماری شریعت میں بھی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کا ذکر اس کائنات کی روح ہے، اللہ کا ذکر اس کائنات کی جان ہے. تو اس لیے ذکر اللہ بہت بڑی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کو یاد فرمایا کرتے تھے ہر چیز میں، یہاں تک کہ سونے کی بھی دعا موجود ہے. بیت الخلاء سے قبل کی دعا بھی موجود ہے، رات کو حلال بیوی کے قریب جانے کے وہ مخصوص لمحات، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ کی کلمات، اللہ کی دعائیں موجود. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مثال ہے کہ بندہ جس حالت میں بھی ہو، جس صورت میں بھی ہو، جس مقام میں بھی ہو، اس کو اپنے رب سے غافل ہونا جائز نہیں. اپنے رب کی یاد، اپنے اللہ کی یاد، اپنے خالق کی یاد، یہ اس کے لیے ضمانت ہے کامیابی کی. یہ اس کے لیے ضمانت ہے تقویٰ کی، یہ اس کے لیے ضمانت ہے گناہوں سے بچنے کی، اور یہ اس کے لیے بہت بڑی گارنٹی ہے اس بات کی کہ ایمان محفوظ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مشکل حال آ جاتا ہے تو مصلی لے کے مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف غمی کی صورت میں اللہ کو یاد کرنا اور خوشی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کو بھلا دینا، یہ مسلمان کی فطرت نہیں۔ لیکن ان الانسان خلق ہلوا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، مگر وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کی کامیابی یہی ہے، اور نماز کا اصل الاصل روح وہ یہی ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ ایک مسلمان اپنے رب کو یاد کرے گا تو وہ گناہوں سے دور رہے گا۔ دن میں پانچ مرتبہ اپنے رب کو سجدہ کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے دور رہے گا۔ اس لیے نماز کی پابندی اور نماز کی تاکید ہمارے دین میں ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ضروری وہ یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسبح بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیا کریں رات میں بھی اور صبح میں بھی۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی یہی تھا، آپ صبح کو بھی تہجد پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور میرے نیک بندے وہ ہیں جو صبح صبح استغفار کرتے ہیں، مجھے یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح رات کے وقت میں بھی، عشاء میں بھی، عشاء کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں کہ جس لمحے میں انبیاء کرام نے اللہ سے مدد نہ مانگی ہو، اللہ کو یاد نہ کیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، وطہرہ کے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ کیسے؟ وصطفا کے علی العالمین، صرف اپنے خاندان میں آپ چنی ہوئی نہیں ہے، صرف اپنی فیملی میں نہیں ہے، صرف اپنے قبیلے اپنے شہر میں نہیں ہے، علی العالمین، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے نیکوں میں سے پوری کائنات کے لیے، پورے عالم کے لیے۔ یہ پتہ چلا کہ گزشتہ امتوں میں جتنی خواتین گزری ہیں، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نساء بنی اسرائیل مریم و خیر نساء هذه الامت خدیجہ، اور یہی ہمارا موقف، فاطمہ تو سیدت نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمہ وہ جنت میں خواتین کی بڑی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھی، آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئیں، اس سال کو سیرت میں عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم کا سال تھا، وہ غمگین دن تھے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کانت فکانت خدیجہ خدیجہ تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کہا کہ آپ ان کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ تو بوڑھی تھی، ان کی تو کئی شادیاں ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہ یا عائشہ، اے عائشہ خاموش رہو، اے عائشہ آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل امین جب حجرہ نبوی میں تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے عائشہ تمہیں جبرائیل امین سلام کہہ رہے ہیں، لیکن جبرائیل امین جب حضرت خدیجہ کے حجرے میں آتے تھے تو کیا سلام لے کے آتے تھے؟ اے خدیجہ آپ کو اللہ تعالی سلام کہہ رہے. یہیں سے آپ دیکھ رہے ہیں فضیلت واضح ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کس دور میں آپ کا ساتھ دے رہی تھی؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے تو حضرت خدیجہ کو فکر رہتی تھی کہ زندہ واپس آئیں گے یا نہیں. اور کیا عجیب وہ صورت تھی جب آپ حرا سے تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے کہا ہے خدیجہ ایک عجیب مخلوق مجھے ملی اور اس مخلوق نے مجھے پکڑا اور اس نے مجھے سینے سے دبایا یہاں تک کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہونے لگی. اور اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے بیماری ہو رہی ہے, سردی لگ رہی ہے. زملونی دسرونی. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی نون والقلم وما یسطرون. کوئی آسان لمحات نہیں تھے, ہر طرف دشمن تھے, ہر طرف پابندیاں تھیں. جہاں جاتے تھے واپس تشریف لاتے تھے, باقاعدہ سیرت میں موجود ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کئی گھنٹوں گھنٹوں تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون صاف کرتی تھی, زخموں کو ٹھیک کرتی تھی, اور جو لوگوں نے تکلیفیں دی ہوتی تھیں ان تکلیفوں کا مداوع کرتی تھی. اور پھر تسلی کیسی عجیب دیتی تھی, کلا لا یخزیک اللہ ابدا, اے پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم, اس لیے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں. وتکسب المعدوم, اور ناداروں کی آپ مدد کرتے ہیں. اور وہ اسی طرح فرمایا جو مہمان آتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. تو حضرت خدیجہ واللہ کانت فکانت, خدیجہ حضرت خدیجہ تھی. وخیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامه خدیجہ. حدیث شریف میں باقاعدہ یہ کلمات موجود. تو حضرت مریم اللہ تعالی نے ان کو چن لیا تھا اور عالمین پر ان کو چن لیا تھا. وہ لوگ جو حضرت مریم کے بارے میں تہمتیں لگاتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں, ان کے لیے اپنی ایمان کی فکر کرنا ضروری. مثلا مولانا ابوالکلام آزاد, مثلا سر سید احمد خان, ہمارے ملک میں بڑی عزت دی جاتی ہے ان کو, لیکن ان دونوں اشخاص نے یہ بات لکھی. کیا بات لکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ یوسف نجار نام کا ایک لفنگا تھا جو حضرت مریم کے پاس آتا تھا اور ان کو تنگ کرتا تھا. الیعوذ باللہ واستغفر اللہ, مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اور جھوٹے نے ایک عجیب بات کہی ہے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی, پر نانی, خالہ نانی, ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وہ خواتین تھیں جو لوگوں کو مالش کرتی تھی, اور وہ اپنی زمانے کی طوائفات تھی, کنجریاں تھیں. اس قسم کی باتیں کہیں اور لوگ کہہ دیں گے جی آپ ان سے ناراض ہوتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں. تو خدا کے بندو دیکھو تو صحیح, جس بندے کی تعریف آپ کرنے چلے ہیں, جس بندے کا دفاع کرنے چلے ہیں, ان کی اس کے بارے میں, حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو رائے ہے وہ تو پڑھ لو پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا, جو مریم پہ بہتان لگاتا ہے وہ کافر. ہم نے یہ بات نہیں کہ, قرآن کریم میں یہ بات موجود. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ, کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے, وطہرک, اور ہم نے آپ کو پاک صاف کر دیا ہے, کوئی بشر آپ کے قریب نہیں آیا ہے, کوئی شخص آپ کی طرف میلی تر نگاہ سے دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. اس کے باوجود جو لوگ آپ کی شان میں ایسی باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یا مریم اقنتی لربک, اے مریم آپ اپنے رب کو یاد کیجئے. تعلیم وہی ہے, کسی مزار پہ جانے کا نہیں کہا, کسی جگہ منت ماننے کا نہیں کہا, کہیں چادر چڑھانے کا نہیں کہا, کہیں پھول چڑھانے کا, کہیں اگربتیاں جلانے کا, اور کہیں نیازوں کی دیگیں چڑھانے کا نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے مریم اپنے رب کو یاد کیجیے، وسجدی اور سجدے کرتے رہیے، ورکعی مع الراکعین اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو آپ کرتے رہیے. نماز میں ترتیب الٹی ہے، رکو پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے، لیکن آیت میں سجدہ پہلے ہے کیونکہ سجدے کی تعظیم زیادہ ہے، کیونکہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب بندے کو لے جاتا ہے اور سجدہ ہی اصل الاصل عبادت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دو حکم فرما دیے، ایک حکم یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے اور دوسرا حکم ہے ڈسپلن کا، ورکعوا مع الراکعین اور آپ عبادت کیجئے عبادت کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سب کے سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی تھے، اور آپ پہ جو غیب کی خبریں نازل ہوتی تھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وحی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ خبر نہیں ملی اور وہ صرف اللہ کے علم لا یزال میں ہے تو وہ غیب ہے. کیا چیز ہے؟ وہ غیب ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ خبر پہنچا دی گئی تو وہ وحی ہے. اس لیے آپ یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، ہرگز نہیں، بلکہ لا یعلم الغیب الا ہو، قرآن کی آیت ہے، غیب اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے، بلکہ انبیاء کرام کو جو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں وہ وحی کے ذریعے سے دی جاتی، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے اور سیدھی سادھی بات ہے. اہلیان بدعت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ اس بات پہ بزد رہتے ہیں کہ پیغمبر بھی عالم الغیب ہیں، غوث اعظم بھی عالم الغیب ہیں، داتا دربار والے بھی عالم الغیب ہیں، خواجہ فرید گنشکر بھی عالم الغیب ہیں. الیعوذ باللہ واستغفر اللہ، قرآن میں ہے لا یعلم الغیب الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور غیب کا علم نہیں رکھتا. اس لیے نہ کوئی پیغمبر عالم الغیب ہے، نہ کوئی ولی عالم الغیب ہے، نہ کوئی عالم عالم الغیب ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ فائدہ یاد رکھیے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ مل جائے تو یہ وحی ہے، اور صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو جب مل جائے تو یہ کرامت ہے. تو ولی کو جب مل جائے تو یہ کرامت ہے، اور زرولی کو جب یہ مل جائے تو یہ تفسیر ہے. حضرت والد صاحب باقاعدہ فرماتے تھے کہ پیغمبر کو مل جائے تو وحی ہے، ولی کو مل جائے تو کرامت ہے، اور زرولی کو مل جائے تو وہ قرآن کریم کی تفسیر. جس طرح ہمیں اللہ نے اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق بذریعہ علم کے دے دی ہے، وہ علم کے اسباب ہیں. کان علم کا سبب ہے، زبان علم کا سبب ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں علم کا سبب ہے. شروع میں تفصیل سے اس پہ بات ہو چکی ہے. تو بہرحال ذالک من انباء الغیب، اے پیغمبر یہ خبریں ہیں غیب کی، کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. نوحیہ الیک، اور یہ ساری خبریں ہم آپ کو بذریعہ وحی کے دیتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور آپ وہاں موجود نہیں تھے ان کے پاس. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. ایہم یکفل مریم، قرآن دازی کے لیے کہ کون کفالت کرے گا مریم کا. وما کنت لدیہم، اور ہے ہمارے پیغمبر آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے. اذ یختصمون، جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے. میں نے آپ سے ذکر کیا کہ بیت المقدس میں جتنے بھی علماء تھے وہ تورات لکھتے تھے، اور تورات لکھنا عبادت تھی. تو جن قلموں سے تورات لکھا جاتا تھا، فیصلہ یہ ہوا کہ ان قلموں کو ڈالتے ہیں نہر میں، دریا میں. جس کا قلم پانی کے الٹ چل پڑا، گویا کہ یہی وہ شخص ہے اللہ تعالی جس کو مریم کی کفالت دیتے ہیں. ایک طرح سے یہ قرآن ہے. اور قرآن دازی کا اصول یاد رکھیے گا شریعت مطہرہ میں، کہ کسی بھی شے کے اس بات کے لیے قرآن دازی جائز نہیں ہے، بلکہ قمار ہے، جوا ہے. ہاں حق کی تعیین کے لیے اگر کوئی قرآن دازی کرتا ہے تو وہ جائز ہے اور وہ ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں ایک انعام اپنے پاس رکھوں اور اس انعام کو میں کس کو دوں اس کے لیے میں قرآن دازی کرواؤں، خواہ اس میں شریک بھی ہیں اور شریک نہیں بھی ہیں، میرے شہر کے لوگ بھی ہیں دوسرے شہر کے لوگ بھی ہیں، اس قسم کی قرآن دازی یہ جوا ہے، جائز نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے اور دونوں پارٹنر آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بولتا ہے کہ سیدھے ہاتھ والا میرا ہے، دوسرا بھی بولتا ہے کہ سیدھے ہاتھ والا میرا ہے، ایک کہتا ہے کہ فرنٹ پلاٹ میرا ہے، دوسرا بھی لڑتا ہے کہ فرنٹ پلاٹ میرا ہے. اگر قاضی قرآن دازی کر لے جس کے نام پہ فرنٹ کا قرآن نکل آیا وہ اس کا ہو گیا اور جس کا پیچھے کا قرآن نکالا ہے یہ اس کا ہو گیا، یہ جائز ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ میں ایک انعام طلباء کے لیے مختص کروں کہ یہ کتاب ہے، یہ میں نے احسن العلوم کے طلباء کو دینی ہے. کون سے طالب علم کو دوں؟ اس کے لیے قرآن دازی کر لے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کتاب میں نے کسی کو دینی ہے یا نہیں دینی یہ ثبوت حق ہے، اس کے لیے قرآن دازی کرنا جائز نہیں. تو یہ اصول یاد رکھیے گا. اس لحاظ سے عام طور پہ کمپنیاں کیا کرتی ہیں کہ کوئی گاڑی لے لیتی ہے، موٹر سائیکل لے لیتی ہیں اور اعلان کر دیتی ہیں کہ آج کے بعد سے ہماری جو چیزیں خریدے گا جس کا نام نکل آیا ہم اس کو دیں گے. عموماً علماء نے اس کی اجازت دی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گاڑی تو انعام میں کسی کو دینی ہے نا، پہلے سے لی اسی لیے گئی ہے، وہ موٹر سائیکل کسی نہ کسی کو تو دینی ہے، تو یہ قمار نہیں ہے، یہ تعین حق ہے. ہاں جس کے نام پہ نکل آیا اس کو مل گئی تو ٹھیک ہے، مبارک ہو اس کو، لیکن عموماً اس میں احتیاط بہت ضروری ہے. اور علماء نے فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جوئے کو حرام قرار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی جو صورتیں تھیں اس کو بھی جوئے میں شامل قرار دے دیا تھا. بہرحال حضرت زکریہ اور ان کے ساتھیوں نے جو اپنے قلم سے تورات لکھتے تھے وہ قلم انہوں نے دریا میں ڈالے، سب کے قلم پانی کے ساتھ بہ گئے، حضرت زکریہ علیہ السلام کا قلم نہیں بہا بلکہ وہ الٹا چل پڑا. یہ وہ علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو حضرت مریم کی کفالت نصیب کر دی. اس قالت الملائکہ تو یا مریم، اب حضرت زکریہ علیہ السلام کا وہ واقعہ مکمل ہو گیا، آگے بات سنیے. فرشتوں نے حضرت مریم سے کہا ان اللہ یبشرو کے بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بکلمت منہ کلمت اللہ کی، پہلے بتا چکے ہیں کہ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، کن فیکون سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو کلمت اللہ قرآن کریم نے کہا ہے. اسمہ اور اس کا نام المسیح، مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، مسیح اسداد میں سے، یعنی مسیح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں گے تو اس سے مراد پاک ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، اور جب مسیح دجال کو کہیں گے تو اس سے مراد غلاظت ہے، اس سے مراد گندگی ہے، ناپاکی ہے. اس لیے اس میں احتیاط ضروری ہے کہ جب بھی مسیح کہیں، غلام احمد قادیانی بولتا تھا میں مسیح ہوں، ہم کہتے ہیں کہ آپ ضرور ہیں لیکن آپ دجال کے مسیح ہیں، آپ حضرت عیسیٰ والے مسیح نہیں ہیں، یہ فرق ہے. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عزت دی ہوگی کہ جو ان کو دیکھے گا وہ ان کی عزت کریں گے. وجیہ ایسے چہرے کو کہتے ہیں کہ وہ چہرہ جو شخص دیکھے اس کو عزت دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شخص ایک نظر دیکھ لیتا تھا تو آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار رہتا تھا. اور عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں فلما رأیت ما علمت انہ لیس بوجہ کاذب، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں یہ بات سمجھ گیا کہ جھوٹے آدمی کا چہرہ یہ نہیں ہے. ایسا چہرہ، ایسی وجاہت، ایسا حسن، ایسا ایمان، ایسی حقانیت، ایسی سچائی، ایسا اخلاص اللہ تعالی ہم سب کو بھی نصیب کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہ تھے. پشتو میں ایک عجیب لفظ ہے مخورس، حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس لفظ کا صحیح ترجمہ پوری دنیا میں وہ عربی میں ہے اور پشتو میں ہے، بس اردو میں نہیں ہے، کیونکہ پشتو میں مخ کہتے ہیں چہرے کو، اور مخوریز جس کو اللہ نے حسین عزت والا چہرہ دیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجیہا، اللہ نے ان کو عزت دی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہوں گے. ویکلم الناس، اور لوگوں سے باتیں کریں گے. فی المہد، پنگوڑے میں، چھوٹا سا بچہ جس جھولے میں بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، سوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پنگوڑا، جھولا. وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی باتیں کریں گے. کیا مطلب ہے؟ بچپن میں تو بات کرنا واقعی معجزہ ہے، لیکن ادھیڑ عمر میں بات کرنا تو کوئی معجزہ نہیں ہے. سب لوگ ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے ہیں، جاہل بھی کرتا ہے، کسان بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پنگوڑے میں کلام کیا ہے وہ بھی معجزہ ہے، اور ادھیڑ عمر میں قرب قیامت میں جب وہ آسمان سے واپس آئیں گے اور امت محمدیہ کی قیادت کریں گے، تب بھی وہ لوگوں سے بات کریں گے، اور یہ بھی معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس عمر میں جنت کے لیے اٹھایا گیا ہے؟ فی قولان، دو قول، جمہور کا اور محقق قول وہ یہی ہے کہ 33 سال حضرت کی عمر تھی، مطلب حضرت ابھی ادھیڑ عمر نہیں تھے. سمجھ میں آئی بات جی؟ تو یہ ہے کہ وہ ادھیڑ عمر کہاں ہوں گے؟ جب دنیا میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس دنیا میں قیادت کی سعادت دیں گے، تو جس طرح بچپن میں جھولے کے اندر لوگوں سے بات فرماتے تھے، اس طرح دوبارہ آ کے بھی بات کریں گے. تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ علماء نے بخاص طور پہ اس کی وضاحت کی. من الصالحین، اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. قالت رب انا یکون لی ولد، وہی صورت اللہ کے ہاں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب ایک مسلمان کو نعمت غیر متوقع ملتی ہے تو وہ اس کی کیفیت کے بابت سوالات کرتے ہیں، ہمیں یہ انعام کیسے ملے گا، کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیا کرنا پڑے گا. وہی بات، اے اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ آج تک مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں ہے. کیا میری شادی ہوگی؟ کیا میں کسی کے ساتھ نکاح کروں گی؟ کیا ہوگا؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. اذا قضى امرا، اللہ کے ہاں جب کسی حکم کا فیصلہ ہو جاتا ہے. فانما يقول له كن فيكون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی اور رکاوٹ، کسی مٹیریل، کسی فیکٹری، کسی کاریگر، کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت اللہ کے ہاں نہیں ہے. مسبب الاسباب ہے اللہ کی ذات، جو اسباب کے بغیر اپنے احکام کو پورا کرتے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ، اور اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو سکھا دیں گے کتاب، تورات، انجیل، والحکمہ، اور حکمت بھی سکھا دیں گے. حکمت کیا ہے؟ حکمت سنتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے پیغمبر آپ کو ہم نے قرآن بھی دیا ہے اور آپ کو ہم نے حکمت بھی دی. اور واقعی کیسی حکمت ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت اور ہے ہی نہیں جنہوں نے اتنی زیادہ حسین تعلیمات دی ہوں، اتنی پیاری باتیں کہی ہوں، اتنی انسانیت کی فطرت کا خیال رکھا ہو. خدا کی قسم، پوری ہسٹری کائنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخصیت ایسی نہیں گزری. اور پھر اس کی عجیب بات یہ کہ ہر چیز محفوظ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آج بھی محفوظ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ آخر الانبیاء والمرسلین تھے، آپ کے بعد کسی پیغمبر نے آنا ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک کلمہ جو آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہے، آج وہ علماء امت کے پاس محفوظ ہے. تو یہیں پہ بھی وہی تربیت فرما رہے ہیں، والتورات والانجیل، اور اللہ تعالیٰ گزشتہ کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں جو تمام علوم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نصیب کر دیں. رسول الى بنی اسرائیل, اور ہم اس بچے کو بنی اسرائیل کے لیے رسول بنائیں گے. کیسے؟ انی قجیتکم, فرمائیں گے کہ میں آ چکا ہوں تمہارے پاس, بے آیت من ربکم, تمہارے رب کے پاس سے نشانیاں لایا ہوں. کیا نشانیاں لایا ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین, کہ میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے, کیچڑ سے, گارے سے. کہیئت الطیر, ایک پرندے کی شکل. فانفخ فیہ, بس میں اس میں پھونکوں گا. فیکون طیرا باذن اللہ, اللہ کے حکم سے وہ پرندہ اڑنے لگے گا. یہ نہیں فرمایا میرے حکم سے, یہ نہیں فرمایا بابے کی برکت سے, یہ نہیں فرمایا مزار کی برکت سے, بلکہ اللہ کے حکم سے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ, اور میں ٹھیک کر دوں گا مادرزاد اندھے کو. آج تک دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا. والابرص, اور جس کو برس کی بیماری ہوتی ہے, کوڑ کی بیماری ہوتی ہے, اس کو بھی میں ٹھیک کر دوں گا. واحیی الموتا, اور میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے اور روتے تھے, زور زور سے روتے تھے کہ حضرت میری اماں کو زندہ کر دیجیے, حضرت میرے ابا کو زندہ کر دیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تھے اور ابا ٹھیک ہو جاتے, اما ٹھیک ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسا عجیب معجزہ دیا ہے. اور قوم کا اور انبیاء کا آپس میں تعلق ہے. مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہے کہ وہ آواز پہ بڑا یقین رکھتے تھے. ان کے ہاں سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا تھا جس کی آواز سب سے خوبصورت ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عنایت فرمائی کہ حضرت کی تلاوت سننے کے لیے انسان تو کیا حیوانات بھی آتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادو پہ بڑا یقین تھا, اور وہ ہر طریقے سے بس جادو کی سے ان کی کہانی شروع ہوتی تھی اور جادو پہ ختم ہوتی تھی. سامری نے جو حرکتیں کی ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی لاٹھی دی جو سانپ بنتی تھی, ایسا ہاتھ دیا جو سورج کی طرح چمکتا تھا, ایسا کلام دیا جو جادو کی طرح اثر رکھتا تھا. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اس قوم کی ہدایت کے لیے مقصد ہو, اس قوم کی ہدایت کے لیے انبیاء کو آسانی ہو. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ طب کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتی تھی. آج بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اسپتالوں میں یہ جو نرس ہیں, میڈکس ہیں, یہ اکثر کرسچن ہوتے ہیں, نصرانی ہوتے ہیں. آج تک ان میں یہ چیز موجود ہے. میں نے ایک دفعہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے. فرمایا کہ ان کے جو پیغمبر تھے اللہ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردے کو دم کرتے تھے اور وہ زندہ ہو جاتا تھا, تو آج بھی ان میں اپنے پیغمبر کی اتباع کا جذبہ موجود ہے. اس وجہ سے اسپتالوں میں آپ جہاں دیکھیں گے, آپ کو اگرچہ یہ اصلی وہ لوگ نہیں ہیں, ان کی یہ تو کتابیں ختم ہو چکی ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, الٹے الٹے کام کرتے ہیں, لیکن چلو ایک نشانی ہی صحیح. جیسے مشرکین حضرت ابراہیم کا نام لیتے تھے, اس طرح حضرت عیسیٰ کا نام لیتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اور آپ کی امت وہ علم پہ یقین رکھتی تھی, وہ کلام پہ یقین رکھتی تھی, وہ تعلیم پہ یقین رکھتی تھی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا کلام نصیب کر دیا, ایسی کتاب نصیب کر دی, ایسی زبان نصیب کر دی کہ کائنات نے نہ ایسا فصیح اور بلیغ پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھے. قرآن کریم ایسی زبردست علوم کا خزانہ نصیب کر دیا کہ تا قیامت اس سے علوم کے چشمے بہتے رہیں گے. تو میرے محترم بھائیوں, ہر قوم کا اپنے انبیاء کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے, اور جب وہ تعلق ٹوٹنے لگتا ہے, ہم نے علوم سماویہ چھوڑ دی ہیں, ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیمات پسے پش ڈال دی ہیں, اس کے بعد پھر ہم جس راستے پہ چل پڑے وہ راستہ آپ کے سامنے ہے. ہماری گمراہیاں, ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہمیں آتی ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. آج اگر ہم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائیں, آج اگر ہم حدیث اور سنت نبویہ کو اپنا لیں, تو وہ زمانہ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی عزت رفتہ دوبارہ نصیب کر دیں گے، لیکن اس کے لیے دیندار ہونا ضروری ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی ہونا ضروری ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا مقام بھی مسلمانوں کو نصیب کر دیتے ہیں. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ مادرزاد اندھے کو ٹھیک کرتے تھے، کوڑ کے مریض کو ٹھیک فرما دیتے اور دعا کرتے تھے مردہ زندہ ہو جاتا تھا. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں بتاتا رہوں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا چکے ہو. انٹیلیجنس، خفیہ اطلاعات، آج بھی آپ جانتے کہ نصرانی ایک نمبر ان کی ترجیح کیا ہے کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں وہ ان کو بتاؤ. جاسوسی، آپ کے اور ہمارے ٹیلی فون لائنیں، آپ کے اور ہمارے موبائل فون، کمپیوٹر، ہر چیز میں ان کا جاسوس موجود ہے، یہ وہ وجہ ہے. لیکن حضرت نے بھی فرمایا میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم نے کھایا کیا ہے اور گھر میں رکھا کیا ہے. لوگ آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے تم نے گندم کھائی ہے اور باقی گندم تم نے گھر پہ رکھی ہے. یہ ایک طریقے سے ان کا معجزہ تھا. وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو وہ مجھے معلوم ہے. ان فی ذلک لآیت لکم، بے شک ان تمام معجزات میں تمہارے لیے واضح نشانی ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ماننے والے ہو. ومصدقا، اور میں تصدیق کرتا ہوں. لما بین یدی من التوراۃ، اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے تورات کے نام سے آ چکی ہے. جیسے قرآن نے انجیل، تورات، زبور تینوں کی تصدیق کی ہے، اس طرح انجیل نے تورات کی بھی کی ہے اور زبور کی بھی کی ہے. آسمانی کتاب کے برحق ہونے کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء کو یعنی غلط قرار نہیں دیتے، بلکہ ان کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے جو تعلیمات آ رہی ہوتی ہیں وہ بتا دیتے ہیں. فرمایا کہ میں تورات کی تصدیق کروں گا. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور جو تمہاری بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں اب اللہ تعالیٰ نے وہ حلال کر دی ہیں، وہ بیان کرنے کے لیے میں آیا ہوں. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں ایک نشانی تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، یہ ہے دعویٰ، یہ ہے اصل تبلیغ، اصل پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باعث کا. ایک اللہ جو میرے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، انہی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ یہی ہے. حضرت آدم سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 انبیاء نے جو تبلیغ کی ہے وہ تبلیغ یہی ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. یہودیوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ عیسیٰ جو نکلے ہیں یہ آپ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی دشمن ہیں، لہذا آپ ان کو قتل کر دیں، آپ ان کو سولی پہ لٹکا دیں اور ان سے جان چھوٹ جائے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ کو یہ بات پتہ لگی کہ یہود میرے دشمن ہیں اور وہ تو انکار کر رہے ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں. قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون ہے میرا مددگار، کون میرا ساتھ دے گا اللہ کے دین میں، کون میرا ساتھ دے گا اللہ کی بات ماننے میں. قال الحواریون، حواریون کہنے لگے. حواریون جمع ہے حور کے، اور حور کہتے ہیں سفید پوش کو. کیسی عجیب بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ سفید کپڑے پہنتے تھے. یہی وہ وجہ ہے کہ علماء امت مسلمانوں کو تاکید فرماتے ہیں کہ سنت پہ عمل کریں اور لباس کو بھی سنت کے موافق رکھیں. تو حواریون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، تفسیر ابن جریر میں ہے 40 تھے اور دیگر روایات میں ہے 70 تھے، جتنے بھی تھے لیکن وہ سفید پوش تھے، سفید کپڑے پہنتے تھے. کالے کپڑے پہن کے اور جلوس میں نکل جانا اور کالے کپڑے پہن کے ماتم کرنا، یہ مسلمانوں کی فطرت نہیں ہے. بلکہ ہم تو اپنی شہداء پہ فخر کرتے ہیں، ہم تو اپنے شہداء پہ ماتم نہیں کرتے. ماتم تو وہ کرتا ہے جس کا نقصان ہوا ہو، ماتم تو وہ کرتا ہے جس کی دنیا و آخرت تباہ ہوئی ہو. بلکہ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. بخاری شریف میں ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے کہا، ورب الکعبہ انی راجد ریح الجنت وراء احد، خدا کی قسم احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. فلما دخل وجدوه بعده عليه 80 جرحا، اور جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد خاکی ملا تو 80 سے زیادہ وار اس میں موجود تھے، 80 سے زیادہ زخم اس میں موجود تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمنادیل سعد ابن معاذ احسن من ہذہ فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے سعد ابن معاذ کو بہت بڑی بڑی نعمتیں جنت میں نصیب کر دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا جلوس نکالو، ماتم کرو، یہ کرو، یہ سب فضول باتیں ہیں، اس لیے احتیاط بہت ضروری. قال الحواریون، تو حواری کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. جو مدینہ منورہ کے صحابہ ہیں وہ بھی انصار کہلاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی. آمنا باللہ، ہم اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں. واشہد باننا مسلمون، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے کہ ہم کافروں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں. علماء کہتے ہیں اظہار حق کرنا ضروری ہے. چپ کر کے بیٹھے ہیں اور دل میں آپ حق کے ساتھ ہیں لیکن زبان سے آپ کے ایک لفظ نہیں نکلتا، یہ حق کا ساتھ دینا نہیں. آپ لوگوں کو کہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے اور ہم اس کے خلاف ہیں. آپ ہر جگہ یہ بات اٹھائیں کہ یہود جو ظلم کر رہے ہیں اس ظلم میں ہم ساتھ نہیں ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے مصر کے ایک بزرگ آدمی کی ویڈیو میں نے دیکھی، وہ اپنے راستے میں اپنے شہر میں سرگرداں پھر رہے ہیں اور اللہم انی انا بری من ہؤلاء، اے اللہ آپ گواہ رہیے اس ظلم میں میں شریک نہیں ہوں، اے اللہ ان ظالموں کے ساتھ میں نہیں ہوں، ان حکمرانوں کے ساتھ میں نہیں ہوں، آپ گواہ رہیے. یہ ہے وہ طریقہ اظہار حق کا. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، بما انزلتا، ان چیزوں پر جو آپ نے نازل کی ہیں، واتبعنا الرسول، اور ہم اتباع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا آپ ہمیں لکھ دیجئے کہ ہم گواہ ہیں، ہم مسلمان ہیں. ومکروا ومکر اللہ، اور یہودیوں نے سازشیں کی، مکر کیے، بادشاہ سے شکایت لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکانے کے لیے شرارتیں کرنے لگے. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ جو تدبیر فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑی ہوتی، سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کر دیا. وہ قسمیں کھاتا تھا، بولتا تھا میں عیسیٰ نہیں ہوں، میری جان چھوڑو، کہتے تھے نہیں عیسیٰ تم ہی ہو. اور اصل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلا لیا اور یہود کی سازش ناکام رہی، اس لیے فرمایا ومکروا ومکر اللہ، اور یہ لوگ بھی شرارت کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو خفیہ تدبیر فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم حل مشكلاتنا وامض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی. آج حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سے جدا ہوئے ہیں، 3 سال مکمل ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ تعالی حضرت کے درجات بلند کرے، حضرت کو جنت الفردوس میں انبیاء صلحاء شہداء صدیقین کی ماہیت میں مقام نصیب کرے، اور حضرت کا صدقہ جاریہ اللہ تعالی تا قیامت جاری و ساری رکھے. ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حضرت کے بتائے ہوئے راستے جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت نصیب کرے. اور جتنی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، فتنے ہیں، آفات ہیں، حسد ہے، نظر ہے، دشمن ہے، نفس و شیطان کا شر ہے، اے اللہ ہر چیز پہ آپ قادر ہیں، اور اے اللہ ہر چیز آپ کے دست قدرت میں ہے. اللہ آپ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیے. اے اللہ ہمیں ایمان نصیب کر دیجئے، ہمیں تقوی اور اخلاص نصیب کر دیجئے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کر دیجئے، اور ہمارے بڑوں نے اسلاف میں جو قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان قربانیوں کی امانت اور حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے. مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات آسان فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے آپ کے گھروں میں، کاروباروں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت نازل کرے. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت دیں. ہمارے جامعہ کے قدیم ساتھی سہیل بخش بھائی جو جمعے میں بڑی پیاری اذان دیتے تھے، وہ فوت ہو گئے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی درجات بلند کریں، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. جتنے لوگوں کے بڑے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت کریں اور ان کو صحت اور عافیت دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.